السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین. رمضان المبارک کا مہینہ ظاہر ہے ہمارے بالکل قریب آ لگا، اور عین سنت کے مطابق الحمدللہ پچھلے جمعے سے ہی ہم اس موضوع پر بات کا آغاز کر چکے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری کا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام کو ترغیب و تشویق دلاتے تھے، کیونکہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ نعمت ہے، اللہ کی تحفہ ہے یہ جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے لیے، دوبارہ ریفریش ہونے کے لیے، دوبارہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے. دوبارہ کا لفظ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بڑے کمزور لوگ ہیں، اور یہ 11 مہینے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے. دنیا اور دنیا کے مسائل اور دنیا کی فکریں، بہرحال یہ کہ بہرحال کہہ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر معاملہ ہو جاتا ہے، کچھ گرد جو ہے وہ آ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور ایک دوری کی کیفیت بہرحال ہو جاتی ہے، ایک روحانیت کے اندر کمزوری کا معاملہ ہو جاتا ہے. کیا ہی پیاری مثال دیا کرتے تھے ہمارے ایک استاد، کہتے تھے کہ تصور کرو کہ ایک ایسا مسافر ہے جو صحرا میں سفر میں ہے، اس کا کھانا پانی ختم ہو گیا، اور صورتحال یہ ہے کہ بس اب موت کے انتظار میں ہے، کیونکہ اگر صحرا کا سفر ہو اور گرمی کی شدت کا عالم ہو، دھوپ ہو، آگ برساتا ہوا سورج ہے سر کے اوپر، ایسے میں زندگی کی اب کوئی امید بچتی نہیں ہے. لیکن یہ شخص ہے کہ جو گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہا ہے، نہ کوئی سمت ہے نہ ڈائریکشن ہے، اچانک اس کو سامنے کوئی کھیولا سا نظر آتا ہے، غور کرتا ہے تو ایک درخت اس کو نظر آتا ہے. تو اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، تو کم از کم کچھ دیر کے لیے کسی چھاؤں میں جا کر بیٹھوں، تاکہ کم از کم کچھ ہو نہ ہو، یہ جو آگ برساتا وہ سورج ہے اس کی شدت سے تو کچھ جان چھٹے. اب یہ پورا زور لگا کر ہمت کر کے اس درخت کے قریب جاتا ہے، تو اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ تو بڑا گھنا ہے، یہ درخت جو ہے یہ تو بڑا، اس کی چھاؤں جو ہے بڑی گھنی ہے، ٹھنڈی ہے. تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ واہ بھائی یہ تو زبردست بات ہو گئی. جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچتا ہے تو اب جب دیکھتا ہے، پتا چلا کہ بھائی یہ درخت تو پھلدار درخت ہے، سبحان اللہ، یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. اب جلدی سے وہ جان پوری جمع کرتا ہے اور پھل توڑتا ہے، اور جیسے ہی اس کو کھولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ رس دار پھل ہے، اس پھل میں پانی بھی ہے. تو یعنی یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ تو ابھی زندگی کی امید چھوڑ بیٹھا تھا، اور ہوا کیا کہ اس کو ایک ایسا درخت ملا کہ جس نے اس کو کھانا، پانی، چھاؤں، آرام کا موقع، ہر چیز دے دی. تو یہ تو گویا زندہ ہو گیا نا، دوبارہ زندہ ہو گیا، دوبارہ اس کے اندر طاقت آ گئی، جان آ گئی. اب یہ اس درخت کو چومے گا، اس کو پیار کرے گا، اس کی اہمیت، اس کی قدر کتنی زیادہ اس کے دل میں ہوگی. یہ پھل کھائے گا، اپنی پیاس بجھائے گا، بھوک مٹائے گا، بڑا مزیدار، رسدار، ذائقے دار پھل ہے. اب اس کے بعد بہرحال یہاں رہنا تو نہیں ہے، آگے تو بڑھنا ہے، آگے تو بڑھنا ہے نا، یہاں زندگی تو نہیں گزار سکتا. تو جب آگے جانے لگے گا تو کیا کرے گا؟ یہ پھل جو ہیں اس کو توڑے گا خوب سارے، اور اپنے دامن میں اپنے جو جمع کر سکے گا لے کر، اور پھر ان کو جہاں تک لے جا سکے گا اس سوچ کے ساتھ کے بھی آگے وہ جمع کر کے لے کے جائے گا. اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، اس کو ایک وہاں پرچہ لکھا ہوا نظر آئے، اور اس پر لکھا ہو کہ اے مسافر، اب یہ درخت تجھے اگلی 12ویں منزل پر ملے گا. اب یہ درخت تجھے اگلی 12ویں منزل پر ملے گا. تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں بات کیا ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو مسافر ہے نا، یہ ہماری روح ہے، روح، یہ روح ہے ربانی جو ایک انسان کے اندر اس کا اصل وجود ہے. اصل جو شے جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ یہ روح ہے. ورنہ اگر یہ جسم کی بات کریں، یہ مٹی کا بنا ہوا جسم، یہ تو ایک حیوان کے اندر بھی ہے، ایک جانور کے اندر بھی ہے، ایک جانور بھی یہ جسم رکھتا ہے، اس کے بھی اعضاء ہیں، اس کے بھی یہ سارے آنکھ ناک کان منہ، اس کے ساتھ بھی یہ جسمانی خواہشات، یہ تقاضے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی صبح اٹھتا ہے اور بھوک محسوس کرتا ہے اور اپنی بھوک کو مٹانے میں لگ جاتا ہے، اور صبح سے شام تک اپنی ضروریات جو بھی اس کے حساب سے ہیں پوری کرنے میں، اور یہ کہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، جانور کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے، جانور بھی گھر بناتا ہے، بلکہ کیڑے مکوڑوں کی بات کر لیں، پرندوں کی بات کر لیں، ایسے خوبصورت خوبصورت گھر بناتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا دیں کا بس فکر کر لینا اور گھر بنانا ہی اور بچے پیدا کر کے ان کو پال لینا ہی اگر زندگی کا حاصل ہے، تو یہ کام تو ایک جانور بھی بہرحال کر رہا ہے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات تھی؟ مجھے کہنے دیجئے، میں جسارت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے پھر کیوں انسان کو بنایا؟ یہ کروڑوں مخلوقات اللہ کی، یہ جانور، یہ کافی تھے، کھانا پینا سونا جگنا اپنی خواہش پوری کرنا، بچے پیدا کرنا، بچے پالنا اور مر جانا، تو انسان بیچ میں کیا کرنے آیا ہے؟ انسان کا کردار کیا ہے؟ یہ کیوں خلیفۃ الارض ہے بھائی؟ تو غور فرمائیے، جو قرآن ہمارے سامنے 7 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا نا قرآن میں، قصہ آدم و ابلیس والا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے آدم کو بنایا تو اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو شے آئی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، یہ وہ شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو شرف بخشا، جس کا اظہار اس طرح سے کیا گیا کہ یہ سجدہ، جس کو سجدہ تعظیمی کہیں گے، ظاہر ہے کہ یہ کروایا گیا فرشتوں سے، اور کس کے حکم؟ اللہ کا حکم۔ یہ اشرف المخلوقات، یہ انسان اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہے؟ روح لیے ہوئے ہے، اسی سے روحانیت بنتی ہے، اور عرف میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص میں نیکی کا اگر مادہ ہے تو کہتے ہیں اس کی روحانیت اس میں زیادہ ہے، اور ایک طرف یہ روحانیت اور دوسری طرف یہ حیوانیت، یہی تو جنگ ہے، مار کا روح و بدن، جسے علامہ اقبال کہا کرتے تھے۔ ادھر یہ جسم ہے، یہ نفس ہے جو کھینچ رہا ہے اپنی طرف، اسفل سافلین میں لے جانے کی کوشش میں لگا ہے، کھینچ تان چل رہی ہے، اور ایک وہ روح ہے جو رب کی طرف سے یہ عطا کردہ نعمت، جو اپنے اللہ کی طرف جانے کے لیے بے چین ہے، اور اس جنگ میں ہوتا یہ ہے، اور ظاہر شیطان بھی ایک فریق ہے نا اس پوری جنگ کے اندر، وہ نفس کی خواہشات کو ہوا دیتا ہے، انسان کو پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور اسے سمجھاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہ جسم ہے، ساری توجہ اس جسم کے اوپر دو، اس جسم کے تقاضوں میں ہی لگ جاؤ، کھپ جاؤ، حالانکہ جسم تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے نا، بہت تھوڑی دیر کے لیے، اس کے تقاضے کتنے عارضی ہیں اور کتنے ناپائیدار ہیں، پیٹ بھر کے کھا لو، تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر پیٹ خالی ہو جاتا ہے، خواہش پوری کر لو، کچھ دیر گزرتی ہے پھر دوبارہ وہیں کی وہیں، 8-8 گھنٹے سو کر اٹھو، کچھ گھنٹے بعد پھر نیند آ جائے گی، پھر تھکن ہو جائے گی، اور جب انسان اس چکر میں پڑتا ہے تو بہرحال غفلت کا پردہ، اور پھر وہی بات کہ دنیا اور دنیا کے معاملات، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ جو روحانی وجود ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ قرآن تو اس سے آگے کی بات بھی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیا کیفیت ہے اس کو مانوی انداز میں بیان فرمایا ہے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، یہ تو چوپائے ہیں، چوپائے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کیا کیفیت بیان ہو رہی ہے؟ یا جس کو ایک اور انداز میں قرآن رکھتا ہے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے نہیں پلٹنے والے، یا جس کو قرآن کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ گئی ان کے دلوں کے اوپر، اب برابر ہے آپ ان کو تبلیغ کریں، دعوت دیں، کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے روحانی موت. ایک انسان کی روح مر گئی، ختم ہو گئی، اس کا لیول زیرو ہو گیا. اب یہ دو ٹانگوں پر چلنے پھرنے والا ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے. جیسے ایک گدھا، گھوڑا، کتا، بلی اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے یہ بھی گزار رہا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے بھی گیا گزرا، اس سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ گھوڑا، گدھا، شیر، بلی، ہاتھی، جو بھی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. جنگل کا درندہ بھی ہوتا ہے نا، جب اس کا پیٹ بھر جائے، یہ جنگل کا اصول ہے. ببر شیر اپنا پیٹ بھر لے تو ہرنوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اٹکیلیاں کرتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، انہیں پتا یہ پیٹ بھر کے بیٹھا ہے، ابھی کم از کم کچھ دیر کے لیے تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. اس کو پاگل نہیں ہے وہ کہ وہ ہرن کو مار کے اپنی آگے کی خوراک ضائع کر دے، اتنی اس کے اندر سمجھ ہے، یہ سمجھ ہے اس کے اندر. لیکن انسان کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. یہ حلق تک پیٹ بھرنے کے بعد جیبیں بھرتا ہے، درازیں بھرتا ہے، تجوریاں بھرتا ہے، بینک اکاؤنٹس بھرتا ہے، زمین کھود کر اس میں دباتا ہے، اس کا اینڈ نہیں آتا، اس کی بھوک نہیں مٹتی. اور الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، تکاثر، کثرت، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، کہیں اطمینان، کہیں سکون نہیں ملتا کہ بس کافی ہو گیا نا، جو جہاں ہے وہاں سے آگے کے چکر میں، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے. اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ حلال اور حرام کی تمیز کھو دے تو پھر وہ دوسرے کا نوالا بھی چھینتا ہے، وہ نہیں رکتا. اب ہے جناب علی، یہ جو اتنی لمبی چوڑی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور رمضان کا مہینہ ہمارا ظاہر موضوع ہے، مثال بھی میں نے آپ کے سامنے صحرا کا، وہ مسافر جو اصل میں ہماری روح ہے، جو اس 11 مہینے میں بیمار ہو کر، زخمی ہو کر، گھائل ہو کر، کمزور ہو کر بیچاری ہمارے وجود کے اندر تڑپ رہی ہے، پھڑپڑا رہی ہے، قریب المرگ ہے. اور ایسے میں یہ رمضان کا مہینہ، یہ تحفہ کہ ایک مریض جو ہے وہ مرنے لگے اور اس کو ایک ایسی دوائی یا ایسی ڈرپ لگا دی جائے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، اس میں دوبارہ توانائی آ جائے. کیونکہ دیکھیے، یہ روح جو ہے نا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا نیکی ہے. اللہ نے اس جسم کو مٹی سے بنایا تو اس کی غذا بھی کہاں سے آتی ہے؟ اس مٹی سے آتی ہے، اناج یہیں سے اگتا ہے. اللہ نے روح کو اپنے پاس سے دیا ہے نا، اوپر سے، تو اس کی غذا کا اہتمام بھی اوپر سے کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ روحانیت، وہ نورانیت، اس کا تعلق ہے قرآن سے، اس کا تعلق ہے نیکی سے، اس کا تعلق ہے اللہ کے ذکر سے. اسی لیے اب دیکھیے، میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان مطمئن کب ہوگا، خوش کب ہوگا؟ جب اس کے یہ دونوں جز، جسم اور روح، دونوں مطمئن ہوں گے نا، تب انسان مطمئن ہوگا. آج غور فرمائیے، جسم کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے ہم نے؟ کوئی کسر چھوڑی ہے؟ بھائی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھوس ٹھوس کے کھا رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سو رہے ہیں، رج کے سو رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ہم نے. سب سارے کچھ، بھائی پچھلے زمانے میں تو بس کھا لیتے تھے، اب تو وہ وائٹامن بھی، تو منرل بھی، تو کیلشیم بھی ہے. اب تو وہ گھروں کے اندر یہ ایک دن گوشت، ایک دن سبزی، تو ایک دن دال، تو ایک دن یہ، تو ایک دن وہ، سارا حساب کتاب سب کو پتا ہے، اپنے اپنی سطح، سب پورا کھا پینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. اطمینان مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، ایک فریش فیلنگ کہیں سے محسوس ہو رہی ہے کہ آدمی بھلا چنگا، حشاش بشاش. لوگ مثالیں دیتے ہیں اور بڑی ویلڈ مثال ہے. آپ دیکھیے، ہمارے وہ حضرات جو مسجدوں میں رہتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اب تو خیر وہاں بھی معاملات بڑے گڑبڑ ہو گئے، اللہ رحم فرمائے، ان کو بھی دنیا کے تقاضوں کے شوق آ گئے ہیں بہرحال، لیکن ابھی بھی الحمدللہ اللہ کے یہ بندے آپ دیکھیے، نہ ان کے پاس کوئی جائیدادیں ملیں گی، نہ بڑی کاریں ملیں گی، مسجد کے کوارٹر میں کہیں سو رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے اذان دی، نماز پڑھائی، بچوں کو سپارہ پڑھایا، جو مل گیا کھا لیا. جس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے وہ ایک بچہ پیدا کر کے پریشان ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، اس کے تقاضے کیسے پورے کروں گا، اس کو کیسے تعلیم دلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ جتنی وہ 10 لاکھ والا تو شاید روزانہ چلتے پھرتے ایسی خرچ کر دیتا ہے، ٹپ دے دیتا ہے، اتنی اس کی تنخواہ ہے پورے مہینے کی، اور اس کے بچے 10 ہیں کم سے کم. کبھی آج تک دیکھا ہے کسی مولوی صاحب کو کسی ڈپریشن کے شکار میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے؟ کوئی آج تک خبر ملی ہے کسی مؤذن صاحب نے خودکشی کر لی ہے حالات سے تنگ آ کر؟ کوئی ہے کسی کے پاس تو مجھے بتایا تاکہ میرے پاس بھی کچھ ریفرنس رہے بات کرنے کے لیے؟ مجھے تو آج تک نہ سنا نہ کبھی دیکھا. اللہ نہ کرے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہاں بھی مسئلہ ہو گیا ہے، یہاں بھی مسئلہ ہو گیا، ادھر بھی دنیا داری کے مزے لگ گئے ہیں بہرحال، لیکن ابھی بھی ایک بڑا طبقہ. میں جو مثال دینا چاہ رہا ہوں صرف یہ، ان کو کیا ملا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں سکون سے بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، کھا کے بیٹھے ہوئے. ادھر ہمارے پاس آتا ہے دسترخوان پہ گلاب جامن، تو اس کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں یار چھوٹی سی گلاب، اس کو آدھا کر دیں یار، پوری نہیں کھا سکتا. نہیں 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 پوری نہیں کھا سکتا، آپ کو پتا ہے میں تو لاکھوں روپے جائیدادیں اپنی بینک اکاؤنٹس میں لے کر ایک گلاب جامن تو کھا نہیں سکتا بےچارا، ایک سموسا پورا کھانے سے نہیں طبیعت خراب ہو جائے گی. مجھے معاف کیجئے، میں خدا نہ خاصہ کوئی ایسی نہیں میں کر رہا کہ جی جو احتیاط کر ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ادھر ذرا دیکھیے آپ، مولوی صاحب کو دیکھیں آپ، وہ ماشاءاللہ سموسے ہو، گلاب جامن ہو، مٹھائی ہو، چمچم ہو، برفی ہو، ہلو ارے جناب کوئی فل اسٹاپ، ارے اللہ مالک ہے کھاؤ یار. کو سنا کبھی کسی مولوی صاحب کو بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی اور یہ؟ مجھے تو میں نے تو نہیں سنا آج تک. یا اب ہونا، میں نے پھر قرض کر رہا ہوں کہ گڑبڑیں شروع ہو گئی یہاں بھی، اپنی جگہ وہ بات ہے. وہ کون سی چیز ہے جو یہ اطمینان؟ بھائی یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز ہے، یہ اذان ہے، یہ قرآن ہے. بچوں کو سپارہ پڑھاتے پڑھاتے اتنا سپارہ اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ روح کو پوری طرح ٹائٹ ہو کر وہ اپنا پیٹ بھر کر بیٹھی ہوتی ہے. یہ روح اگر پوری طرح پیٹ بھری بیٹھی ہوگی، اس میں طاقت ہوگی تو انسان کو اطمینان ملے گا، طاقت آئے گی، انرجی. اندر کا اضطراب اس روح کے ساتھ منسلک ہے. اور پچھلے دنوں ایک نوجوان سے ایسی بات ہو رہی تھی، وہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اسے بڑے بڑے چوڑے کندھے اور ہاتھ اور وہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی 3-4 کرسیاں ایک ساتھ اٹھانی تھیں. میں نے اس کا ایسی اشارہ کیا، میں نے کہا ذرا یہ اٹھانا، تو کہتا ہے یہ مجھ سے تو نہیں اٹھ سکتی. او بھائی تو یہ موٹے موٹے بازو تم نے کس چیز کے لیے بنائے ہیں؟ اور لٹرلی حقیقت ہے، آپ دیکھ نوٹ کر لیجئے، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں 20-22-24 سال کے، یہ چوڑے چوڑے وہ جم جا کے انہوں نے پھلا پھلا کے بنا لی. ان کو بولو ذرا بیٹا یہ اٹھا کے یہاں رکھ دو، جان نکل جاتی ہے ان کی. ذرا سا ان کو بوگو یہ 1 کلومیٹر بھاگ کر ذرا وہ ایسے ہانپیں گے جیسے معاذ اللہ. تو بھائی یہ طاقت، یہ توانائی، یہ جس، اور آپ دیکھیں ایسے ایسے ہم نے بندے دیکھے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پھونک مارو گے تو گر جائیں گے، اور ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے بھاگ دوڑ کر جاتے ہیں، ایسے سامان اٹھاتے ہیں. یہ طاقت کہاں سے آئی ہے بھائی؟ یہ بیلنس کو سمجھیے. انسان محض یہ جسم نہیں ہے، اس کا آدھا جز یہ روح ہے. جسم کو کھلا رہے ہو ضرور کھلاؤ، اس روح کو بھی کھلاؤ. اس کو بھوکا رکھو گے تو توازن بگڑ جائے گا، کمزور ہو جاؤ گے، ناتواں ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے. اور ایک آدمی اوپر سے جتنی طاقت نظر آ رہا ہو، اندر سے بیمار ہے، کبھی بھی اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا. وہ سو کر بھی تھک رہا ہے، وہ کھا کر بھی بھوکا ہے، گولیاں کھا کھا کر سکون کی جو ہے وہ جینا شروع کر دیا لوگوں نے. آپ کو پتا ہے پچھلے 1-2 سال کا ڈیٹا آپ نکالیں تو پتا چلے گا، میڈیکل اسٹورز پہ اور فارماسیوٹیکل سے ڈیٹا لیں آپ تو پتا چلے گا سکون فراہم کرنے والی دوائیوں کی سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہے. سکون، گولیاں کھا کھا کے اب کسی طریقے سے سکون آ جائے، نیند آ جائے، ڈپریشن چلا جائے، موڈ ایلیویٹرز بک رہے ہیں دبا کے، کیپسول، گولیاں. او بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے آلہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو، سن لو، کان کھول کر، یہ جس سکون کی تلاش میں تم بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، جس اضطراب کو دور کرنے کے لیے اپنی مصیبت میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، دوائیں لگا رہے ہو، پیسے لگا رہے ہو، نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہو، یہ سکون یہ اطمینان صرف ایک جگہ پر ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر وہ غذا ہے جو ہماری روح کو مضبوطی دیتا ہے، اور روح اگر مضبوط ہو جائے تو پھر انسان میں توانائی آتی ہے بھائی، پھر طاقت آتی ہے، پھر اس کی روحانیت ہے کہ جو اس کو ایسے ایسے میدانوں میں لے جاتی ہے اور وہ کارنامے اس سے کرواتی ہے کہ یہ بڑے بڑے جسموں والے وہ کام نہیں کر سکتے۔ بیلنس ضروری ہے، توازن ضروری ہے۔ صحابہ کو تو معاملہ الٹ تھا، ان کی شدت اس درجے ہو گئی کہ انہوں نے سارے روح کے تقاضوں پر محنت شروع کر دی، اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ بھائی تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث جو ملتی تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے کہنا پڑا کہ وہ اللہ کے بندے اس طرح روح کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ گئے کہ جسم اگنور ہونے لگا، تو اللہ کے نبی کو بولنا پڑا کہ رکو اس کے بھی تقاضے ہیں، ہم سے نہیں کہا اللہ کے نبی نے یہ بات، ہم تو پہلے بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا ایک آدمی 6 روٹیاں کھا کر بیٹھے اور آپ بولیں جی 1-2 نوالے اور کھائیں ہیں، کیا بولے گا وہ، ارے بھائی۔ تو بات کو سمجھیے، یہ توازن ہے جو بڑا ضروری ہے، اور اس روح کو اب دوبارہ توانا کرنے کے لیے، اس میں جان ڈالنے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے، یہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ ہے اس کی اہمیت، اصل اہمیت رمضان کی سمجھیں، اصل اہمیت رمضان کی یہ ہے، یہ انسان کو انسان بنانے آیا ہے، یہ انسان کو حیوانیت سے دوبارہ نکال کر انسانیت کے اندر داخل کرنے یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ محض یہ معاذ اللہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ کوئی منانے منونے کا موقع نہیں ہے، یہ تو منانے کی تو ایک ترتیب بن گئی ہے، تماشے بن گئے، پاگل ہو گئے ہم لوگ، منانے منانے میں ہی پاگل ہو گئے ہیں، کوئی روٹھے ہوئوں کو منا رہا ہے، کوئی ساس بہو کو، کوئی بہو ساس کو، کوئی ماں کو، کوئی بیٹے کو، منانے منانے، اور جو رہی صحیح کسر ہے دنوں کو منانے میں، یہ دن مناؤ، یہ دن مناؤ، وہ دن مناؤ، یہ پیدا ہو گیا، یہ مر گیا، پاگل کر دیا اس قوم کو اس منانے نے۔ یہ منانا کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ کے نبی نے کیا منایا ہے، اللہ نے کیا منانے کا حکم دیا، عید منانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے عید پہ کیا کرتے ہیں ہم بتائیے، عید منانی ہے نا، عید ہے نا اوتھینٹک تہوار، وہ دن خوشی کا جو انڈورس ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، جو تحفہ ہے اللہ کا، ایسا ہی ہے نا بھائی، غلط تو نہیں کہہ رہا، تو عید منانا ٹھیک ہے، اوکے مان لیا جی منانا چاہیے، کیا کرتے ہیں عید منانے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے ایک مسلمان کے منانے کا مطلب، نماز پڑھتا ہے۔ عید والے دن کرنا کیا ہے، نہاد ہو کر، تیار ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، خوشبو لگا کر، کرنا کیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ سے، اپنی پیدائش کے دن، پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، کیا کرتے اللہ کے نبی کا، اپنے صحابہ کو بلا کر کوئی معاذ اللہ، کوئی استغفر اللہ، کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک توجہ کا، ایک شکر کا، اللہ نے مجھے پیر والے دن دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے جی الحمدللہ، تو کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان ہے، منانا ہے نا، چلو منانے کا لفظ اوکے، کرنا کیا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام اللیل کرنا ہے، یہ ہے رمضان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قرآن کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا، قیام، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ ہے منانا۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے رمضان کا مطلب، ارے یہ تحفہ اللہ نے، پچھلی دفعہ میں نے روزے کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی، اس کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اللہ نے تو یہ پیارا دین جو ہمیں دیا ہے، یہ تو ایسا پیکج ہے جو دین کے اندر دنیا بھی سمٹ کر ہمارے ہاتھوں پہ رکھ دی گئی ہے، یہ ایک مہینہ روزہ اگر واقعتاً کوئی رکھے تو وہ ساری بیماریاں بھی نکل جائیں گی اس کے جسم سے، وہ سارے زہر جمع ہوئے ہیں نا جسم کے اندر، کھا کھا کے چربیاں جو اپنے اندر جمع کی ہوئی سب نکل جائیں گی، بشرطے کہ اس روزے کو ایسے رکھا جائے جیسے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ سحری کے اندر کھا کھا کے پی پی کے او بھائی ہم انسان ہیں، اونٹ نہیں ہیں۔ یہ اونٹ کی خاصیت ہے کہ وہ کوہان میں جمع کر لیتا ہے اور کئی گھنٹوں تک کئی دنوں تک جمع رہتا ہے۔ ہم نے اگر چار روٹیاں کھائی ہیں تو بھی دو گھنٹے بعد میدا اس بیچارے کو جیسے تیسے کر کے توڑ کے آگے نکال دے گا۔ ایک روٹی کھائی ہے تو بھی وہی ہوگا، چھ کھائی ہیں تو بھی وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چھ کھا لیں گے تو شام تک چلیں گی، بلکہ زیادہ کھانے کے نتیجے میں اس بیچارے کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے وہ بیمار ہو جائے گا، تھک جائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ہاتھی کی طرح پانی ڈکڑ، تھوڑی دیر بعد سب پانی نکل جاتا ہے باہر اور مصیبت میں ڈالتے ہیں اپنا۔ تو بھائی بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ، توازن، اور بلکہ اچھی غذا کھائی جائے، سادہ غذا کھائی جائے، ایسی جو جلدی ہضم ہونے والی ہو، زیادہ طاقت دینے والی ہو، اور کم کھائی جائے۔ اس لیے کہ پورے 11 مہینے اس جسم کو کھلا کھلا کر رکھا ہے، اب سارا اس کو بھوکا رکھنا ہے۔ حکمت یہ ہے، اس کو بھوکا رکھنا ہے، اس کو ریبوٹ کرنا ہے دوبارہ سے۔ کمپیوٹر والے جانتے ہیں نا، ہینگ ہوتا ہے کمپیوٹر، کچرا میموری، کیش میموری کیا کیا ہوتی ہے، بھر جاتی، کیا کرنا پڑتا ہے بھائی، ری اسٹارٹ کرتے ہیں، ریبوٹ کرتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے ہمارا، اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، بھوکے رہو ذرا اور اس جسم کو تھکاؤ۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر ایک اعتدال کے ساتھ سحری یہ نعمت اور افطاری یہ نعمت، دونوں نعمتیں اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جسم بھوکا رہے، تھوڑا اس کے تقاضے تھوڑے تھمیں، ذرا رکیں۔ اتنا بھر لیا سحری میں، اتنا ٹھوس لیا افطاری میں، تو جو دن کی ساری محنت تھی وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئی۔ تو لہذا اب یہ کام، اور اس کی دوسری اگلی حصہ کیا ہے، رمضان جب بھی ہم کہیں گے نا، ذہن میں رکھیے، صرف روزہ نہیں ہے، روزے پر پچھلی دفعہ بات تفصیل سے ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا یہ سفارش کا معاملہ، تو کیا فرمایا کہ روزہ آئے گا کل قیامت کے دن اور سفارش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور فرمایا کہ پھر قرآن آئے گا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، روزے کی سفارش سے بات نہیں بن رہی، اس کا مطلب ہے قرآن آئے گا، اور قرآن آ کر کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو رمضان کی راتوں میں سونے سے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور پھر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گی۔ تو رمضان میں یہ دو، روزہ اور قرآن، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان، ساری نشانیاں، روشن دلائل، صحیح اور غلط کو سمجھنے کا سارا اصول، ساری کسوٹی، یہ اس قرآن کے اندر ہے۔ قرآن یہ ہدایت ہے، یہ مینوئل آف انسٹرکشن ہے، یہ ہے وہ امام جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ راہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، جانا کہاں ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ کب پتا چلے گا بھائی؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہم تھوڑا وقت اس میں لگائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اللہ نے کیسا انداز اختیار فرمایا، اے لوگو، اے انسانو، تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظۃ، یہ نصیحت، یہ درد بھرا آواز، یہ پہنچ گیا تمہارے پاس، جس میں تمہارے سینے کے بیماریوں کی شفا ہے، تمہارے سارے مسائل کا حل، تمہاری الجھنیں، تمہاری ٹینشن، تمہارے سوالات۔ دیکھیے گمراہ کسے کہتے ہیں؟ گمراہ اردو کا لفظ ہے نا، اردو میں بھی کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا گمراہ، جس کی راہ گم ہو گئی، جس نے اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت کھو دی۔ ایک گمراہ آدمی آپ کے سامنے آئے، گمراہ آدمی، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، وہ آپ سے آ کر بولے مجھے بتائیے بھائی، رستہ بتا دیں مجھے، آپ بولو کہاں جانا ہے، وہ بولے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے۔
تو آپ کو تو جو اس کے اوپر ہنسی آئے گی یا جو بھی آپ کو ترس آئے گا, لیکن اس شخص کی ذرا سوچیے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ مجھے جانا کہاں, اس کی کیفیت کیا ہوگی, کیسا پاگلا ہو رہا ہوگا, کیسا وہ کیا لفظ ہے اتاولا ہو رہا ہوگا, عجیب کیفیت ہے نا اس شخص کی, اس کو پتہ ہی نہیں مجھے جانا کہاں ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جس کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے, وہ سکون میں ہے, اطمینان میں ہے کہ نہیں, اس کو پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے, مجھے یہاں سے لیفٹ مڑنا ہے, یہاں سے رائٹ مڑنا ہے, فلاں جگہ پہنچنا ہے, اور ایک آدمی کو پتا ہی نہیں مجھے جانا کہاں ہے, اس کی ٹینشن کا ذرا اندازہ کیجئے. آج ہماری کیفیات یہ والی ہیں, ہم گم راہ ہیں, ہماری راہ گم ہو گئی, ہماری سمت ہم سے کھو گئی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم بھیجے کیوں گئے تھے, ہمیں کرنا کیا تھا, ہمیں پانا کیا تھا, کس چیز کے لیے کھپنا تھا لگنا تھا. اور اتنی زیادہ ہماری غلط فہمی کا معاملہ ہے کہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ہماری پردے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. جس گھر کو بنانے کے لیے, جس گھر کو سجانے کے لیے, جس میں سامان جمع کرنے کے لیے اپنوں سے ناتا توڑا, کتنوں کے حق مارے, کتنوں کے ساتھ زیادتیاں کیں, اللہ کو ناراض کیا سب سے بڑھ کر, اللہ کے حق کو بھولا رہا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت تک نہ مل سکا, اس گھر کو بنانے اور سنوارنے اور سجارنے کے لیے کیا کیا اس گھر کا, ادھر موت کا فرشتہ آیا اور جا کے وہ 6 فٹ کی قبر میں, پیچھے رہنے والے لڑ رہے ہیں کہ کس کے حصے میں آئے گا, بھائی اس چکر میں بہنوں کا حصہ مار لیں, بڑا بھائی اس چکر میں کہ میجر پارٹ میں لے لوں, چھوٹے والی کی بیوی اسے کہہ رہی ہے تمہارا بھی حصہ بنتا ہے بات کرو جا کے, ایک جھگڑا چل رہا. وہ جو حرام کھا کر لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے اس کو بنایا جس نے تھا, وہ قبر میں پڑا ہوا ہے. کتنی بڑی قبر, یہ تیسری قبر. ایک بڑے آدمی کا ہوا تھا انتقال, کسی نے مجھے بھیجا تھا وہ پورا, آج تک میرے دماغ سے وہ نکلتا نہیں ہے کہ یہ ان کا محل ہے جناب لاہور میں, یہ ان کا محل ہے کراچی میں, یہ ان کا فلیٹ ہے جناب دبئی میں, یہ ان کا محل ہے آسٹریلیا میں, یہ ان کا جزیرہ ہے فلاں جگہ, اور یہ ان کے 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 گز کے یہ ان کے شکار گاہیں ہیں, یہ ان کے گولف کے میدان ہیں. سب تصویریں اوپر سے نیچے تک ایسے آ رہی تھیں, اور آخر کے اندر قبر کی تصویر تھی اور اس پہ لکھا تھا یہ صاحب یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. یہ ہے پوری زندگی, سیٹ ہو جاؤ سیٹ ہو جاؤ, ذرا سیٹ ہو جاؤں پھر عبادت کروں گا, ذرا سیٹ ہو جاؤں پھر اللہ کو مناؤں گا, ذرا سیٹ ہو جاؤں پھر نمازیں شروع کروں گا, ذرا سیٹ ہو جاؤں پھر قرآن کے لیے وقت نکالوں گا, سیٹ ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں, اور کیا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد وہ اتارتے ہیں قبر میں اور کہتے ہیں ذرا منہ ادھر کرو, ذرا سائڈ میں کرو, ہاں بھائی ایسے کرو, ہاں بھائی ہو گیا, گرا کھول دو, ہاں بھائی سیٹ ہو گیا, ہاں جی سیٹ ہو گیا, چلو جی بند کرو اس کو. یہ ہے سیٹ, یہ ہے سیٹ ہو جانے کا حاصل, یہ سیٹ ہو گیا, یہاں آ کے سیٹ ہوا, 50 سال سے جس چکر میں لگا ہوا تھا سیٹ ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں, یہاں آ کے سیٹ ہوا ہے. اب لے جا اپنے ساتھ وہ ساری ڈگریاں, وہ کاغذات, وہ اچیومنٹس, وہ گولڈ میڈل, وہ گھر, وہ جائیدادیں, وہ صوفے, وہ قالین, وہ پردے, وہ گاڑیاں, وہ برانڈ کے کپڑے, برانڈ کے جوتے, جن کے لیے کیسی کیسی زیادتیاں انسان کرتا ہے, اف کیسے کیسے جھگڑے کرتا ہے, ساری انا, ساری دشمنی, سارا لینا دینا, رنجشیں. اب پوچھے اس سے کوئی کہاں ہے وہ سب, جب قبر میں پڑا ہوا اور منکر نکیر آ رہے ہیں اب حساب کتاب کرنے کے لیے, سوال جواب کرنے کے لیے. بہرحال تو بھائی عرض میں یہ کر رہا تھا, یہ رمضان کا مہینہ, یہ نعمت, یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ, اس کی قدر ہم سمجھیں. اللہ کے نبی بلا وجہ نہیں صحابہ کرام کو اتنا زیادہ ترغیب دلاتے تھے, کوئی تو بات تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ ترغیب دلا رہے ہیں, شوق دلا رہے ہیں, اس کی برکتیں بتا رہے ہیں. تم نفل پڑھو گے تمہیں فرض کا ثواب ملے گا, تم ایک فرض پڑھو گے تمہیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. یہ مہینہ وہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. یہ مہینہ وہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. یہ مہینہ وہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے, کوئی اکسانے والا نہیں, کوئی بسلانے والا نہیں, کوئی بہکانے والا نہیں, کوئی راہ کی رکاوٹ نہیں. عام دنوں میں تو یہ مقابلہ چل رہا ہے نا, عام دن میں تو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, شیطان آتا ہے فوراً روکتا ہے, بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے, رمضان میں اس کو بھی بند کر دیا. ایسی جنگ ہے جس میں ایک طرف کے فریق کو, ایک طرف کی فوج کو قید کر کے کہا جا رہا ہے اب جنگ کرو. ایسا موقع دے دیا اللہ نے, کیسی رحمتیں, فضیلتیں, رحمتوں کے خزانے کھلے ہیں. ہر رات جہنم سے آزادی ہو رہی ہے, ہر رات. ایسا پیارا مہینہ، اور جو پورا مہینہ رمضان کا ہر رات کی آزادیاں جہنم سے ایک طرف، اور فرمایا جو آخری رات ہے جس کو ہم لیلۃ الجائزہ، وہ آخری چاند رات جس کو آج ہم نے نام دیتے ہیں، پورے رمضان میں جتنی مغفرتیں نہیں ہوتی اتنی اس رات میں ہو جاتی ہیں، جس کو ہم ضائع کرتے ہیں کھیل کود کر، تماشے کر کر برباد کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے بھائیو، یہ تو اپنی غلطیوں پر، اپنی قصوروں پر، اپنی خطاؤں پر معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ تو اپنے سجدے کو ایسے سر ڈالنے کا مہینہ ہے کہ بس پھر نہ اٹھائے سر آدمی، پھر نہ اٹھائے، بس ایسے سر ڈالے کہ موت ہی آئے تو آئے اللہ کرے، پھر نہ اٹھائے، ایسا لگے عبادت میں، ایسے ذکر و اذکار میں لگے، ساری باتیں چھوڑ دیں، ساری بہت بول لیا پورے گیارہ مہینے، پٹ 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 کتنا بولا ہے ہم نے، بس اب اس مہینے کچھ نہیں منہ سے نکلے گا سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نمازیں ہوں، نمازیں، نمازیں ہوں، جتنی ہو سکتی ہیں اتنی ہوں، اور سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ قرآن۔ یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس کی فضیلتیں قرآن سے ہیں، یہ رحمتیں قرآن کی نسبت سے ہیں۔ اللہ نے کیوں یہ فضیلت اس مہینے کو دی ہے؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کے اندر، یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اس سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ استوار کرنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک حرف پڑھو گے اس کا دس نیکیاں، ایک حرف، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الف لام میم، ایک حرف، اور یہ کتنے بنے؟ تین بنے، الف لام میم تین حروف بنے، تیس نیکیاں۔ عام دنوں میں تیس ہیں تو رمضان میں حساب لگا لیجئے، ستر سے ملٹی پلائی کریں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے، جو پروڈکٹ آیا اس کو 700 سے ملٹی پلائی کریں۔ لیلۃ القدر اگر مل جائے، سبحان اللہ، انشاءاللہ آگے رمضان میں اس پر بھی کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے زندگی رہی تو، اس میں بھی ہم نے اپنا حساب کتاب طے کر لیا ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، سارے پیکجز اپنے حساب سے بنا لیے ہم نے۔ بہرحال تو لیلۃ القدر مل جائے، اور اس میں الف لام میم ایک شخص کہے تو 1000 مہینوں سے ذرا ملٹی پلائی کریں، جو پچھلا پروڈکٹ آیا تھا، کیا مہینہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ کوئی کہے جی ابھی ایک مہینے تک باہر سونے کے سکے گریں گے، ایک مہینے تک، کل سے آغاز ہو جائے گا، ایک مہینے تک سونے کے سکے آسمان سے گریں گے، ایک مہینے تک گرتے رہیں گے، جس کو جتنے جمع کرنے کر لیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا بھائی، ایمانداری سے، میں بھی بیٹھا رہوں گا یہاں پہ سارے برتن چادریں نکال نکال کے پھیلا، اور جھگڑے ہو رہے ہوں گے، یہ زمین میری ہے تیری، یہاں میں رکھوں گا، یہاں، اور گلے کٹ رہے ہوں گے، پاگل ہو رہے ہوں گے، پورا مہینہ وہ سکے جمع کر رہے ہوں گے، دل نہیں بھر رہا، اور آ جائیں، اور آ جائیں، اور کھانا پینا بھولے ہوئے ہوں گے، کوئی کہے بھائی تھوڑی دیر سو جاؤ، وہ پاگل ہے، ابھی سونے ہونے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، بعد میں سو لیں گے اکٹھا۔ کوئی کینسر کا آخری اسٹیج کا مریض بھی ہوگا نا، کوئی بھائی تو بھائی یار ٹھیک ہے بعد میں دیکھتے ہیں یار علاج، ابھی یہ پتہ یہ اس کو جمع کر لوں پہلے میں ذرا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے نا ہمیں، یہ دو روٹیاں سمجھ آتی ہیں ہمیں بھائی، یہ پیٹ کی آگ نظر آتی ہے، جہنم کی آگ نظر نہیں آتی ہمیں، وہ اللہ کی رحمت لٹ رہی ہے وہ ایک طرف، اور یہ سونے کے سکے، ان کی کوئی اوقات ہے؟ کروڑوں اربوں سکے جمع کر لو، اس کے بعد پھر کیا کرو گے ان کا؟ ہے بھائی، ذرا سے زیادہ قبر کی جگہ خرید لو گے، ذرا اچھی سی بس، مرنے کے بعد اولاد کہے گی ببا نے بڑا کما کے دیا تھا، چلو یار ذرا سنگ مرمر کی تختی لگا دو، تاکہ فرشتے آ کر آرام سے بیٹھیں گے تو سارے کچھ آسانی ہو جائے، کوئی سیٹ ویٹ بنا دو، اب تو یہ زمانہ بھی آ گیا ہے، وہ قبر کے اندر سنگ مرمر کی سلے لگ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ فرشتے آ کر امپریس ہو جائے اور بولے جی چلو یار اس کا حساب کتاب آسان لیں گے، معاذ اللہ، بھائی یہ کر لیں گے ذرا، کیا کریں گے اس پیسے کا بھائی؟ اور وہ رحمت مغفرت جو اللہ کی طرف سے لٹ رہی ہے، وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی رمضان کے مہینے میں کمر کس کر کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکی، اور اللہ کے نبی فرما رہے اگر قرآن کی ایک آیت کو جو شخص سمجھ لے اس نے 100 رکعت نفل ادا کر لیے، جس نے قرآن کا ایک مضمون سمجھ لیا اس نے 1000 رکعت نفل ادا کر لیے، ذرا سوچئے، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، کون سے دنوں کی؟ عام دنوں میں ایک آیت کو سمجھ لیا تو 100 رکعت، اور رمضان میں ایک آیت کو سمجھا تو کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب ہے؟ اللہ اکبر. عام دنوں میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندے جب قرآن کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ ان کا تذکرہ اپنے مقربین کی محفل میں فرماتا ہے. کون سے دنوں میں؟ عام دنوں میں. رمضان میں ایک آدمی قرآن پڑھنے سمجھنے بیٹھا ہو، ذرا اندازہ ہے، اندازہ ہے کہ ثواب کا اور اجر کا جو میٹر ہے وہ کیسے؟ اللہ، کوئی روشنی کی سپیڈ سے بھی کیا کوئی چیز چلتی ہوگی جو اس بندے کا اجر چلتا ہوگا جو رمضان میں بیٹھا ہو ہیں اور پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد تھکا ہوا ہو، جسم تھکن سے چور ہو، اور ایسے میں وہ بیٹھا ہو تراویح کی نماز کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کے مضامین پر غور و فکر کے لیے، تاکہ اس کو اپنائے، زندگی کے اندر اللہ کی ہدایت کو پائے. رات کا ایک بج رہا ہو اور باہر سے گزرنے والا کوئی آواز سن کے بولے، بھائی یہ کون لوگ ہیں اندر، کیا کر رہے ہیں بھائی بیٹھ کے، یہ پاگل ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں جب ایسی مصیبت بنی ہوئی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ رات کو ایک بجے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور بتانے والا بتائے کہ یہ وہ سرفرے ہیں، یہ وہ پاگل ہیں، یہ وہ بے وقوف ہیں جو اپنی نیند قربان کر کے تھکن سے چور ہونے کے باوجود رات کو ایک بجے بیٹھ کر قرآن سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو جنت کا مطلب سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ اس کو ان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے، ان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جمع کرنے والی شے اصل میں ہے کیا، کام آنے والی شے اصل میں ہے کیا. خدا را اس رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں، دورہ ترجمہ قرآن کی محفل اٹینڈ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بدلیں، تھوڑی سی قربانی دیں نیند کی، کوئی قیامت نہیں ہے، ایک مہینے کی بات ہے، ایسے گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، پتہ تو چلے قرآن میں ہے کیا، قرآن ہم سے کہے کیا رہا ہے. دورہ ترجمہ قرآن انشاءاللہ یہ 28 فروری سے شروع ہو جائے گا. روزانہ نماز تراویح کے درمیان میں 4 یا 8 رکعت سے پہلے بیٹھیں گے، جتنا تراویح میں ہم پڑھیں گے قرآن اس کا ترجمہ تشریح سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر کھڑے ہو کر نماز تراویح بھی ادا کریں گے. جس کو 20 پوری پڑھنی ہے 20 پوری پڑھے، جس کو 8 پڑھنی ہے 8 پڑھے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن تو سنے، قرآن تو سمجھے، اصل جو مقصد تھا قرآن کا اس کو تو تھامے، کوئی تو پتا چلے یہ اللہ مجھ سے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی تقریر ہے، اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ نے مجھ سے یہ گفتگو کی ہے، مجھے مخاطب کیا ہے، اے انسان، اے میرے بندے، اے مسلمان، اے مومن، یہ کون ہے؟ سب میں ہوں، اللہ مجھے پکار رہا ہے قرآن کے اندر، اور میں سو کر تکیے میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوں، کیا منہ لے کے جاؤں گا کل اللہ کے ہاں. تو خدا را اس کے لیے تھوڑی ہمت کریں، ارادہ کریں، توجہ دیں، جتنا کر سکیں اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب الحمدللہ یہ ویب سائٹ پر بھی جا کے تفصیلات مل سکتی ہیں، quranacademy.edu.pk پہ. اسی طرح ایک ایپ بنائی گئی ہے، اس کی تفصیلات اوپر دفتر سے آپ کو مل سکتی ہیں. وہ ایپ جو لوگ اینڈرائیڈ یوز کرتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ساری لوکیشن تفصیلات سب آ جائیں گی. اسی طرح امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب کا جو دورہ قرآن ہو رہا ہے کردستان جوہر میں، وہ لائیو آ رہا ہوگا انشاءاللہ، گھر میں خواتین بھی بیٹھ کر اس کو سن سکتی ہیں. مرد تو کوشش کریں جائیں، خود جائیں، فیملیز کو لے کے جائیں، جو بات وہاں ملے گی روحانیت وہ تو ظاہر ہے اس کی بات ہی کیا ہے. لیکن بالفرض سے عرض کر رہا ہوں، نہیں جا پائیں، نہیں ممکن ہے، تو بھائی الحمدللہ بہت سارے مقامات پر ہو رہا ہے، تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ. اور آخری بات یہ، کچھ نہیں ہو سکتا تو بھائی گھر میں کچھ نہ کچھ اٹینڈ کر لیا جائے، خواتین کے لیے بالخصوص ہے، لیکن وہ تو بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان کو ہم قرآن کے نام پر کر دیں انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے اپنی اس مرتی ہوئی روح کو زندہ کریں، دوبارہ انسانیت کے زمرے میں آئیں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے قرب کو، اپنے تعلق کو دوبارہ سے زندہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.